السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور کے قریب تیزگام ایکسپریس میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی, جس کے باعث 74 مسافر ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. ایک غیر ملکی طبی جریدے لانسیٹ کے مطابق پاکستان میں 22% اموات کا سبب فضائی آلودگی اور اس سے جڑے امراض ہیں, جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ آلودہ ہوا کے نتیجے میں دمہ, پھیپڑوں, دل کے امراض اور مختلف قسم کے انفیکشنز پھیل رہے ہیں. سابق وزیراعظم نواز شریف کا علاج لاہور کے سروسز ہسپتال میں بدستور 10ویں روز بھی جاری ہے. پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا حکومت مخالف آزادی مارچ آج گجر خان سے اسلام آباد کی طرف روانگی کا سفر شروع کرے گا, اور آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے ہیں. بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو باضابطہ طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے براہ راست نئی دہلی کے زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے. انسانی حقوق نگراں ادارے نے کہا ہے کہ سی آئی اے کی پشت پناہی والی افغان پیرا ملٹری فورسز نے بغیر احتساب کے سرسری سماعت کے بعد موت کی سزائیں اور دوسری شدید ایذا رسانی کی ہے. اور امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ حزب اللہ اور دیگر شدت پسند نیٹورکس کی حمایت کے معاملے پر امریکہ اور 6 دیگر ملکوں نے ایران کے 25 اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے تاثیرات عائد کر دی ہیں. شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے سرحدی شہر راس العین میں بدھ کے روز شام اور ترکی کی فوجوں میں جھڑپ ہوئی, اور ترکی کی فوجوں نے راس العین کے قریب واقع دیہات پر قبضہ کر لیا. شدت پسند تنظیم داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد عسکریت پسند گروہ نے تاحال ان کے جانشین کا اعلان نہیں کیا ہے. اور امریکی کے ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ ارکان نے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے لیے آئندہ ہفتے طلب کر لیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور کے قریب تیزگام ایکسپریس میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ گئی, جس کے باعث 74 مسافر ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے. متاثرہ ٹرین کراچی سے راولپنڈی جا رہی تھی, جس کے اکانومی کلاس کی ایک بوگی میں سلنڈر کے دھماکے سے آگ لگ گئی. آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے مزید دو بوگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. متاثرہ بوگیوں میں سے ایک بزنس کلاس کی بوگی بھی شامل ہے. عینی شاہدین میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ ٹرین کی بوگی میں آگ سلنڈر پھٹنے سے نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ سے لگی ہے, لیکن وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا موقف ہے کہ یہ آتش زدگی ٹرین میں دو سلنڈرز اور ایک چولہا پھٹنے کی وجہ سے ہوئی. وزیر اعظم عمران خان نے ٹرین میں آتش زدگی کی فوری طور پر تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ایک غیر ملکی طبی جریدے لانسیٹ کے مطابق پاکستان میں 22% اموات کا سبب فضائی آلودگی اور اس سے جڑے امراض ہیں, جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ آلودہ ہوا کے نتیجے میں دمہ, پھیپڑوں, دل کے امراض اور مختلف قسم کے انفیکشنز پھیل رہے ہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جن سے انسانی زندگی کی طوالت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. عالمی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب لوگوں کو ہوائی آلودگی سے بچانے میں ناکام رہی ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. فضائی آلودگی انسانی زندگی اور صحت دونوں کے لیے خطرناک ہے. سابق وزیراعظم نواز شریف کا علاج لاہور کے سروسز ہسپتال میں بدستور 10ویں روز بھی جاری ہے. نواز شریف کے علاج کے لیے قائم میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم کی صحت میں بہتری آئی ہے, لیکن پلیٹلیٹس مزید بڑھانے کی ادویات دینے سے ان کی زندگی کو خطرہ ہے. وائس آف امریکہ سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ نواز شریف کو انسولین دیے جانے کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا حکومت مخالف آزادی مارچ آج گجرخان سے اسلام آباد کی طرف روانگی کا سفر شروع کرے گا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ جلسہ بھی ہے اور دھرنا بھی، اور تمام قافلے ترتیب کے مطابق اسلام آباد پہنچیں گے۔ آزادی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے قبل ہی حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے شیڈیول کے مطابق آج ہی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون نے جمعے کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کو باضابطہ طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے براہ راست نئی دہلی کے زیر انتظام علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب جموں و کشمیر اور لداخ کی انفرادی آئینی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ جمعرات کو بھارت کے دو اعلی سرکاری افسران گریش چندر مرمو اور آر کے مارتھر نے بالترتیب وفاق کے زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنروں کے عہدوں پر حلف اٹھایا۔ اس سلسلے میں سری نگر اور لیہ میں الگ الگ تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جہاں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے ان سے حلف لیا۔ ریاست کو باضابطہ طور پر تقسیم کرنے کے اقدام کے خلاف کشمیر میں جمعرات کو مکمل ہڑتال کی گئی، جس سے معمولات زندگی متاثر رہے۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ سی آئی اے کی پشت پناہی والی افغان پیرا ملٹری فورسز نے بغیر احتساب کے سرسری سماعت کے بعد موت کی سزائیں اور دوسری شدید ایزا رسانیاں کی ہیں، جن میں ماورائے عدالت ہلاکتیں، جمری گمشدگیاں اور طبی سہولتوں کے اداروں پر حملے شامل ہیں۔ جمعرات کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں ایچ آر ڈبلیو نے افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام حکومت نواز پیرا ملٹری گروپوں کو موقف کر دے جو عام فوجی کمانڈ سے باہر کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان حکومت ان تمام زیادتیوں کی آزادانہ تحقیقات کروائے جو افغان سیکیورٹی فورسز نے کی ہیں، اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کیا جائے۔ اس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور افغان حکومت جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی آزادانہ تحقیقات میں تعاون کریں۔ افغان حکومت نے ہیومن رائٹس واچ کی اس رپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ رپورٹ میں کچھ حقائق اور کچھ غلطیاں ہیں۔ افغانستان نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان کبیر حقمل نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ افغان حکومت نے رپورٹ میں موجود کچھ اقدامات پر پہلے ہی عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ حزب اللہ اور دیگر شدت پسند نیٹ ورکس کی حمایت کے معاملے پر امریکہ اور 6 دیگر ملکوں نے ایران کے 25 اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے تعزیرات عائد کر دی ہیں۔ ان اہداف میں کارپوریشنیں، بینک اور افراد شامل ہیں۔ اس بات کا اعلان اس مرکز نے کیا ہے جو دہشت گردی کی مالی اعانت کرنے والوں کو ہدف بناتا ہے، جو بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل ہے۔ یہ تعزیرات ایسے وقت میں عائد کی گئی ہیں جب امریکی وزیر خزانہ اسٹیف منوشن مشرق وسطی کا دورہ کر رہے ہیں، جس دوران وہ مصر، اردن، لبنان اور فلسطین کے لیے معاشی ترقی کے منصوبے کو حتمی شکل دیں گے۔ شام کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ سرحدی شہر راس العین میں بدھ کے روز شام اور ترکی کی فوجوں میں جھڑپ ہوئی اور ترکی کی فوجوں نے راس العین کے قریب واقع دیہات پر قبضہ کر لیا۔ شمالی فوج کچھ فوجوں کے ساتھ سمجھوتے کے تحت شمال میں سرحد کے ساتھ پوزیشنیں سنبھال رہی ہے۔ شام میں 8.5 سال سے جاری خانہ جنگی کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہے کہ شامی فوج اس علاقے میں کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔ امریکی ایوانی نمائندگان کے ڈیموکریٹ ارکان نے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں جاری تحقیقات کے لیے آئندہ ہفتے طلب کر لیا ہے، اور امریکی ایوانی نمائندگان جمعرات کے روز متوقع طور پر ایک قرارداد منظور کرے گا جس میں ان کمیٹیوں کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں۔ یہ ووٹنگ ایوان میں تقسیم کو ظاہر کر رہی ہے، جس میں اکثریتی ڈیموکریٹس کے لیڈروں کا استدلال یہ ہے کہ عمل کو جائز قرار دینے کے لیے ایسی کسی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اقلیتی ریپبلکنز ایسی کسی قرارداد کو کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ عمل بہت مخفی ہے اور انہیں برابری کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرق کی طرف چھوٹے فاصلے کے دو میزائل داغے ہیں۔ یہ اطلاع جنوبی کوریا اور جاپان نے جمعرات کے روز دی ہے۔ اس سال میں شمالی کوریا کی جانب سے میزائل داغے جانے کی یہ 12ویں کارروائی ہے۔ شمالی کوریا کی اس کارروائی کا مقصد امریکہ پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اس سال کی حتمی تاریخ سے پہلے معطل جوہری بات چیت پر اپنا موقف تبدیل کرے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے قریب کراچی سے راولپنڈی جانے والی ٹرین تیز کام کی تین بوگیوں میں آتش زدگی سے کم از کم 74 مسافر ہلاک اور 40 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں ملتان، جہاں ہمارے نمائندے ہیں جمشید رضوانی، ان سے بات کرتے ہیں اور تفصیلات جانتے ہیں۔ جی جمشید، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جمشید اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں اور جیسے ہی ان سے رابطہ ہوگا ہم آپ کی ان سے بات کروائیں گے۔ جی جمشید رضوانی کی رپورٹ۔
ریلوے انتظامیہ کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ٹرین خان پور سے بہاول پور کی طرف رواں دواں تھی کہ اس کی ایک بوگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور اس نے دو اور بوگیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ان بوگیوں میں سوار کئی مسافروں نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی، جن میں سے کئی زخمی ہو گئے اور کئی کی جان چلی گئی۔ اس حادثے کی اطلاع پر ریسکیو نے امدادی کارروائی شروع کی اور پاک آرمی کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو رحیمیہ خان، بہاول پور اور ملتان کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق اس حادثے میں اب تک 74 افراد کی جان جا چکی ہے۔ حادثے کے بعد وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی رحیمیہ خان اور ملتان پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ مسافروں کی غلطی سے ہوا، انہوں نے سلنڈرز اور چولہا استعمال کیا جو پھٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ
74 جو ہے 74 جو مسافر ہیں وہ جو چولہے کے پھٹنے اور سلنڈر کے پھٹنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، اور یہ 37 سے 40 جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں۔ پہلے گارڈ نے جا کے ان کو روکا ہے کہ یہ مت جلائیں، لیکن اس کے سامنے انہوں نے آگ بجھا دی۔ جب وہ چلے گئے گارڈ، پھر انہوں نے جلائی، اور وہاں گھی کا اور ناشتے کے انتظام میں یہ ایک بڑا سانحہ ہو گیا۔
دوسری طرف تیز گام ایکسپریس میں آتش زدگی پر عینی شاہدین میں سے اکثریت کا کہنا ہے کہ آگ سلنڈر پھٹنے سے نہیں، شارٹ سرکٹ سے لگی ہے۔ ٹرین کے ایک مسافر امیر نے کہا کہ
یہ کہہ رہے ہیں شارٹ، تبلیغ جماعت والوں نے سلنڈر رکھا، کوئی ایسا سلنڈر نہیں تھا، اے سی والا پارلر تھا، اے سی والے ڈبے میں سلنڈر کا کسی کا کام کا نہیں تھا۔ اور
تیز گام میں سوار ایک اور مسافر محمد احمد نے جو منظر دیکھا اسے کچھ اس طرح بیان کیا کہ
رات سے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ اسمیل وہاں ڈبے سے آ رہی تھی اور وہ اس میں کچھ جل رہی تھی، آہستے آہستے وہ پھر اس نے آگے پکڑی ہے۔
اس حادثے پر وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے اپنے بیان میں پاکستان ریلویز کی کوتاہی بھی تسلیم کی اور کہا کہ ہمارے پاس کئی ریلوے اسٹیشنز پر تلاشی کے لیے سکینرز ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ
یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چولہے لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور سلنڈر کے پھٹنے سے چھوٹے اسٹیشنوں پہ ہمارے پاس سکینر نہیں ہے، بڑے سات کے ساتھ ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں پہ سکینر ہے۔ یہ ایک خونی حادثہ ہوا جس کا بہت افسوس ہے۔
حادثے کے بعد پاکستان ریلویز کے چیئرمین سکندر سلطان راجہ نے فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر ریلویز کو پہلے اس حادثے کی ابتدائی اور پھر تفصیلی انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ جمشید رضوانی، اردو VOA، ملتان۔
سابق وزیراعظم نواز شریف کا سروسز ہسپتال لاہور میں 10ویں روز بھی علاج جاری ہے۔ علاج کرنے والی میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز کا کہنا ہے کہ ان کی صحت میں قدرے بہتری آئی ہے، تاہم پلیٹلیٹس میں مزید اضافے کے لیے ادویات دینے سے ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ جبکہ نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ ان کی حالت بدستور تشویشناک ہے۔ لاہور سے رپورٹ دی ہے ضیاء الرحمان نے۔
میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے وائس آف امریکہ سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو انسولین دینے کے باوجود ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں آ رہی، جس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ نواز شریف بظاہر ٹھیک ہیں، پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے مزید دوائیں اور انجیکشن نہیں دیے جا سکتے۔ محمود ایاز بتاتے ہیں کہ جمعرات کے روز ناشتے سے قبل نواز شریف کی بلڈ شوگر 200 سے زیادہ تھی۔ شوگر لیول نارمل ہونے پر ہی ان کا پیٹ اسکین کیا جائے گا، جبکہ نئی ای سی جی میں نواز شریف کی دل کی حالت بہتر ہے۔ دوسری جانب سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے، انہیں انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑھ کر 35,000 ہو جاتے ہیں تو کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ ہر ڈاکٹر بہتری کی امید پر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے، اور باقی ڈاکٹروں کی طرح انہیں بھی امید ہے کہ نواز شریف کی صحت سنبھل جائے گی۔
کوئی بہت جو ہے لارجلی امپروومنٹ نہیں ہے، از مینٹین دا سیم پلیٹلیٹ کا، اور اوور آل کنڈیشن بھی ویسے ہی ہے۔ ان کا جو کارڈیک انسٹیبلٹی بھی ہے،
نواز شریف کی طبیعت رواں ماہ 21 اکتوبر کو اس وقت خراب ہوئی جب وہ نیب لاہور کے پاس زیر حراست تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی العزیزیہ ملز کیس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 8 ہفتوں کی سزا معطل کر رکھی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم آپ کو لاہور لے چلتے ہیں، اور ضیاء الرحمان وہاں ہمارے نمائندے ہیں جنہوں نے ابھی یہ رپورٹ بھی دی، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے نواز شریف کی صحت کی۔ جی ضیاء، بتائیے گا کہ آپ نے کیا مزید معلومات حاصل کی ہیں اس سلسلے میں۔
دیکھیے خالد صاحب، یہ جو میڈیکل بورڈ ہے، یہ 10 رکنی میڈیکل بورڈ ہے جس میں کراچی کے ڈاکٹر، ان کا ذاتی معالج بھی ہے، یہ دن میں 2 مرتبہ نواز شریف کے بارے میں میٹنگ بھی کرتے ہیں اور ان کا طبی معائنہ بھی کرتے ہیں، ایک صبح 11 بجے اور ایک شام کو 4 بجے۔ ابھی جو شام 4 بجے جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عام طور پہ کسی بھی شوگر کے مریض کا جب اس کو خالی پیٹ فاسٹنگ کے ساتھ شوگر چیک کی جاتی ہے تو وہ نارمل ہوتی ہے، لیکن نواز شریف کی نارمل نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہ نواز شریف کو شوگر کی دوائی دیتے ہیں شوگر کنٹرول کم کرنے کی، تو نواز شریف کا دل کا عارضہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر دل کا عارضہ کنٹرول کرنے کی ان کو دوائی دیتے ہیں تو شوگر کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے پلیٹلیٹس اور جگر کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ وہ بظاہر ڈاکٹرز کا یہ کہنا کہ نواز شریف خود چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، اسپتال میں چل پھر بھی رہے ہیں، لیکن وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ان کی صحت کے بارے میں۔ کبھی ان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ ایک دم سے بالکل ہی نیچے گر جاتی ہے، دل کا عارضے کے باعث بھی اور پلیٹلیٹس کی کمی کے باعث بھی۔ لہٰذا اس وقت بھی ان کو جو لائف سیونگ اسٹیرائڈز ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زیادہ اسٹیرائڈز بھی نہیں دی جا سکتے کیونکہ یہ دل کو دل کا عارضہ بھی ہے، اور اگر زیادہ اسٹیرائڈز بھی دیتے ہیں تو جو جسم کے جو دیگر آرگنز ہیں، خاص طور پہ جو جگر ہے اور جو معدہ ہے، اس کے اوپر بھی مزید اثر آئے گا۔ لہٰذا جو ذاتی معالج ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جو ڈاکٹر جو کہ سرکاری ڈاکٹرس ہیں وہ بھی نواز شریف کی صحت کو لے کے خاصے پریشان ہیں۔
تو نواز شریف سے ملنے والوں کی صورتحال کیا ہے؟ وہ آ رہے ہیں، ملنے دیا جا رہا ہے انہیں، یا ملاقات پہ پابندی ہے؟
دیکھیے خالد صاحب، جو نواز شریف کی والدہ ہیں محترمہ شمیم بیگم صاحبہ، صرف وہ ملنے ان کو آتی ہیں، انہیں کو ملنے کے لیے جلد دی جا رہی ہے، یا جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں جو کہ شہباز شریف ہیں، اس کے علاوہ ان کے گھر کے کسی فرد کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ روز اسپتال آتے ہیں نواز شریف کی عیادت کو، لیکن ڈاکٹر کی جانب سے انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہاں تک کہ کل لاہور میں مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ تھا، اور مولانا فضل الرحمان نواز شریف کے ہادی بھی ہیں، اور ان کے نواز شریف کی جو ہے اس میں مرضی بھی شامل ہے۔ ان کے آزادی مارچ میں مولانا فضل الرحمان نے کوشش کی نواز شریف کو ملنے کی، لیکن ڈاکٹر نے ان کو منع کر دیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو ان کی والدہ ہیں شمیم بیگم، وہ روزانہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اپنے بیٹے کے پاس گزارتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بھائی ہیں شہباز شریف، جو کہ ان کی بھی کمر میں درد بتایا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے بھائی کے پاس 3 سے 4 گھنٹے گزارتے ہیں، اور پھر وہ شام کو چلے جاتے ہیں۔ اس طرح فیملی کے کسی بھی فرد کو، خواہ وہ کوئی بھی ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔
بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا۔ تو یہ لاہور میں ہمارے نمائندے تھے ضیاء الرحمان، جن سے ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کو باضابطہ طور پر دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے زیر کنٹرول علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی شب سے ریاست وفاق کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے علاقوں میں تبدیل کر دی گئی ہے اور اس طرح اس کی انفرادی آئینی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کی حکومت کے اس اقدام کی بھارتی پارلیمان نے توثیق کی تھی اور اس سلسلے میں بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے باضابطہ طور پر ایک فرمان بھی جاری کیا تھا۔ وادی میں 5 اگست سے احتجاجی ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے اور معمولات زندگی درہم برہم ہیں۔ جمعرات کو بھارت کے 2 اعلیٰ سرکاری افسران گریش چندر مرمو اور آر کے ماتھر نے بترتیب وفاقی زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے لیفٹیننٹ گورنروں کے عہدوں کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس سلسلے میں سری نگر اور لیہ میں الگ الگ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنروں کو جموں کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل نے عہدوں اور رازداری کا حلف دلایا۔ جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور اسے تقسیم کر کے 2 وفاقی علاقے بنانے کے اقدام پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے لوگوں میں غم و غصہ اور اضطراب ہے، جبکہ جموں میں جہاں ہندو بڑی تعداد میں آباد ہیں، لوگ علاقے کے مستقبل کے حوالے سے طرح طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تاہم لداخ کی بودھ آبادی اس اہم اور تاریخی تبدیلی پر خاصی خوش نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مقامی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس خطے میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیدادیں خریدنے کا حق صرف اس کے مستقل باشندوں کو ہی حاصل ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں انہیں نئی دہلی کی طرف سے آئینی اور قانونی ضمانتیں ملنی چاہیے۔ جموں کی بعض سیاسی جماعتوں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا ہے۔ دفعہ 370 کے تحت جموں کشمیر کو بھارتی وفاق میں ایک خصوصی آئینی پوزیشن حاصل تھی، جبکہ اس کی ذیلی دفعہ 35A کے تحت ریاست میں زمینیں اور دوسری غیر منقولہ جائیداد خریدنے، سرکاری نوکریاں اور وظائف حاصل کرنے، ریاستی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالنے اور دوسری مراد کا قانونی حق صرف اس کے پشتنی یا مستقبل باشندوں کو حاصل تھا، لیکن ان دفعات کی منسوخی کے بعد نہ صرف ریاست کا اپنا آئین، جھنڈا اور ترانہ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اب بھارتی آئین اور بھارتی پارلیمان کی طرف سے پاس کیے جانے والے قوانین کا ریاست پر مکمل اور براہ راست اطلاق ہوگا۔ وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی اضلاع اور لداخ کے کرگل ضلع میں جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے، مختلف سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں اور عام لوگوں کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے کہ متنازع فی ریاست کو حاصل خصوصی پوزیشن کو ختم کرنے کا مقصد علاقے کی آبادیاتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور ایسا بی جے پی نے اپنی سرپرست تنظیم راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ RSS کی ایما پر سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ان کی خاص حیثیت اور شناخت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی اور RSS دونوں اس طرح کے خدشات اور الزامات کو مسترد کر چکی ہیں۔ حکومت کے ان اقدامات پر ریاست کی سب سے پرانی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر اور بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر حسنین مسعودی نے کہا،
5 اگست کے جو بھی احکامات ہیں یہ سارے آئین ہند کے خلاف ہیں، آئین ان کی اجازت نہیں دیتا، فیصلے بھی غلط ہیں اور فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے۔
اس استفسار پر کہ نیشنل کانفرنس اس کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کر رہی ہے، حسنین مسعودی نے کہا،
اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے ان سارے 10 پٹیشنرز کو منظور کیا سماعت کے لیے آئینی بینچ کو بھیج دیا، جس سے یہ انڈیا ملتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ سارے جو اقدامات کیے گئے آئینی جو جواز ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہوئی، اسی پیمانے پر پبلک ڈس اپروول ہے، عوام نے ان فیصلوں کو مسترد کیا ہے۔ اب ہماری جماعت کیسے اس کو آگے لے جائے گی؟ وہ تو جب بھی ہماری جو قیادت ہے، جب بھی وہ باہر آئے گی، جب بھی ان کی جو ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہم واضح ایک پروگرام دیں گے۔
ریاست کو باضابطہ طور پر تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے بنانے کے اقدام کے خلاف وادی کشمیر میں جمعرات کو مکمل ہڑتال کی گئی، جس سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹس جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق تحقیقات میں اہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی نے ریپبلکنز کے اس موقف کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ پورا عمل غیر قانونی ہے، تحقیقات کو باضابطہ بنانے کے لیے رائے شماری کا اعلان کیا ہے۔ کیپیٹل ہل سے کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
یہ ایک نیا مرحلہ ہے جو صدر ٹرمپ کے مواخذے کی جانب لے جا سکتا ہے. ایوانی نمائندگان میں ڈیموکریٹ رانما جم میک گون کہہ رہی ہیں کہ یہ صدر جس قدر آئین کو لہرائیں گے ہم اس قدر اس کا تحفظ کریں گے. ڈیموکریٹس گزشتہ ایک ماہ سے اس کے بعد سے شہادتیں لے رہی ہیں جب ایک مخبر نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے یوکرین کے لیے $400 ملین کی کانگریس سے منظور شدہ امداد اس پر اس بابت دباؤ بڑھانے کے لیے روک رکھی ہے کہ وہ ٹرمپ کے سیاسی مخالف جو بائیڈن پر الزام عائد کریں.
This Department of Justice refused to do an investigation into the alleged misconduct.
ڈیموکریٹ رانما جم راسکن کہہ رہی ہیں کہ محکمہ انصاف نے حکومت کے ایگزیکٹو برانچ کے خلاف مبینہ مجرمانہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات سے انکار کر دیا تو مکلنا کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام خود کرتی. جمعرات کو اس بارے میں قرارداد پر رائے شماری سے ایوانی نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے ریپبلکنز کے اس بنیادی موقف کو کمزور بنا دیا ہے کہ صدر ٹرمپ غیر قانونی تحقیقات کا نشانہ ہے. ریپبلکن رہنما لز چینی کے الفاظ ہیں کہ وہ اب اس عمل پر قانونی چادر چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اس پر رائے شماری ہوگی. اس طرح وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ عمل شکستگی کا شکار ہے, یہ عمل داغدار ہے. ہاؤس میں ڈیموکریٹس باور کرا رہے ہیں کہ یہ ووٹ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے نہیں ہے, لیکن ایسی تحقیقات کی جانب ایک قدم ہے جس کے بعد کھلے عام سماعت ہو سکے گی.
We will continue to proceed in a serious, solemn and somber
ڈیموکریٹ حکیم جیفریز کے الفاظ ہیں کہ ہم بہت سنجیدہ اور معتبر انداز میں کام کریں گے. آئین اس بات کا متقاضی ہے. ہاؤس میں ڈیموکریٹس حقائق کی پیروی کریں گے, آئین میں دی گئی ہدایت کے مطابق کام کریں گے اور امریکہ کی عوام کے سامنے سچ لے کر آئیں گے. لیکن یہ ووٹنگ مواخذے کے عمل پر پہلے سے موجود تقسیم کی صورتحال تبدیل نہیں کرے گی. ریپبلکن رانما مائیکل بیرجیز کے الفاظ,
This is nothing more than a fishing expedition to see if they can't uncover something that might be
یہ مچھلیاں پکڑنے کی مہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ بھی نہ نکال سکے تو بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیا خبر دہندہ کی مہم ناکام ہو چکی ہے؟ اس پر ڈیموکریٹ رانما جم میک گون کہتے ہیں,
Some people call it a fishing expedition like you, others call it congressional oversight.
آپ کی طرح کچھ لوگ اس کو مچھلی پکڑنے کی مہم کہتے ہیں, دیگر اس کو کانگریس کی غلطی. کھلے عام سماعتیں ممکنہ طور پر نومبر کے وسط میں ہوں گی. ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کلاسیفائیڈ شہادت کے لیے صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. بعض امریکی خبرساں اداروں کے مطابق جان بولٹن آئندہ ہفتے شہادت کے لیے پیش ہوں گے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں احتجاجی مارچ اسلام آباد پہنچ رہا ہے. اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا. عاصم, یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, جبکہ اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ کل وہ جلسہ کریں گی. کیا صورتحال ہے؟
جی خالد صاحب, بالکل, مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. رواتی چوک کے کہا جاتا ہے جہاں سے یہ اسلام آباد کی جانب جو ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے ان کا قافلہ جو ہے اسلام آباد میں داخل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو جلسے کے حوالے سے آج مختلف جو تھی وہ ریومرز جو تھی وہ یہاں پر پھیلتی رہی. ایک موقع پر کہا گیا کہ ثانیہ رہنگیا خان جو ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک دن کے لیے جو جلسہ ہے وہ مؤخر کیا جا رہا ہے. پاکستان نون کی طرف سے اس حوالے سے اعلان کیا گیا, مریم اورنگزیب کا آیا, لیکن مولانا فضل الرحمان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اس بات کا فیصلہ ہم کریں گے کہ جلسہ کب ہوگا. لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے جتنی دیر تاخیر سے یہ چلے ہیں اس کے بعد اب یہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں اور رات دیر تک یہ اسلام آباد پہنچیں گے. اپنے جلسہ گاہ میں جو سیکٹر H9 میں موجود ہے پشاور موڑ کے نزدیک جو جلسہ گاہ ہے وہاں پہ پہنچے گی. پشاور سے آنے والے قافلے بھی جو ہے وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں. کچھ انیشل جو قافلے ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہو گئے ہیں اور کل جو ایک نظر آ رہا ہے کہ کل نماز جمعہ کے بعد جو یہاں پر ہے جلسہ اس کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے جو اعلان کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہمیں 31 اکتوبر کا جو تھا وہ کہا گیا تھا اور ہم جو ہے وہ اپنا جلسہ وہیں پر اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں تو ہم وہیں پر اپنا جلسہ کریں گے, کیونکہ کل ان کا جو ہے 11 نومبر کو ان کا جلسہ ایک رحیم یار خان میں بلاول بھٹو زرداری کا طے ہے جس کے لیے وہ جانا چاہتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ شاید اگر ان کو وقت ملا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس مشترکہ جو اپوزیشن کا جو جلسہ ہوگا کل نماز جمعہ کے بعد اس میں شرکت کریں. لیکن جو وہاں پر ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ رات کے پہنچیں گے, اس کے بعد یہاں پہ آرام کیا جائے گا اور کل جو ہے نماز جمعہ کے بعد یہاں پہ باقاعدہ جلسے کا انعقاد ہوگا جس میں مولانا فضل الرحمان آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. جی خالد صاحب
بہت شکریہ آصم علی رانا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے جلسے کے بارے میں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. بچوں کے حقوق کے ادارے سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ میانمار کے روہنگیا پناہ گزین بچے شدید ذہنی مسائل سے دوچار ہیں. ڈیو گوئنبام نے بنگلہ دیش میں واقع کیمپ کا دورہ کیا, اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد حسن.
اس کیمپ میں روہنگیا پناہ گزین لکھنے پڑھنے اور علم ریاضی کے بنیادی سبق پڑھ رہی ہیں. وہ بہت پرجوش نظر آتے ہیں, لیکن امدادی ادارے سیو دا چلڈرن کا کہنا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے ہر 5 بچوں میں سے ایک گمبھیر ذہنی مسئلے کا سامنا کر رہا ہے.
It's clear to us that there are a huge number of children in the
سیو دا چلڈرن سے وابستہ بھانو بھٹناگر کے الفاظ ہیں, ہم پر یہ بات واضح ہے کہ کیمپوں میں ایسے بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں جن کو ذہنی, نفسیاتی, جذباتی سپورٹ کی ضرورت ہے. بعض کو ہم مدد فراہم کر رہی ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے. پناہ گزینوں کا یہ بحران 2 سال پہلے شروع ہوا جب انسداد دہشت گردی کے خلاف میانمار کی فوج کے اقدام کے سبب 7 لاکھ کے قریب روہنگیا افراد پڑوسی ملک بنگلہ دیش پہنچ گئے. اقوام متحدہ کی تحقیقات کاروں نے میانمار کی سیکورٹی فورسز پر قتل عام, اجتماعی زیادتی اور روہنگیاز کے متعدد گاؤں نظریں آتش کرنے کا الزام عائد کیا ہے. امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل اس تشدد کے سبب ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے یا جس کا سامنا کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں.
So they could be things like victims of child marriage, victims of sexual abuse or violence.
بھانو بھٹناگر کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ دیگر وجوہات میں کم عمری کی شادیاں, جنسی حملوں یا تشدد کا سامنا, وہ بچے جنہیں ممکن ہے کہ گھر کے اندر زیادتیوں کا سامنا ہو, جیسے بچے یا تو بذات خود منشیات کے عادی ہو گئے ہوں یا پھر انہیں گھر کے اندر ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. پناہ گزین بانس سے بنے عارضی ٹھکانوں میں رہتے ہیں, وہ کیمپوں سے باہر کام نہیں کر سکتے اور ان کے لیے کام کے محدود مواقع ہیں. اس بارے میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیمپوں میں تعلیم اور تربیت کے ناکافی مواقع ان بچوں کو زندگی کے چیلنجز کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے. کیمپوں میں 18 سال سے کم عمر پناہ گزینوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے اور یہاں عام طور پر ایک مایوسی دیکھنے میں ملتی ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ پنجاب کی مضر صحت ہوا سے لوگوں کو محفوظ رکھنے میں حکومت کی ناکامی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ زندگی اور صحت جیسے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لاہور میں فضائی آلودگی کی کیا صورتحال ہے اور کیا شہری اسے محسوس کر رہے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں لاہور جہاں ہماری نمائندہ ہیں سمن خان. جی سمن, بتائیے گا کہ کیا آپ کے پاس رپورٹس ہیں اس بارے میں.
جی ہم لاہور میں جو اس وقت صورت حال ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر تو آلودگی دیکھنے میں آ رہی ہے, دھندلی فضا ہے. اور اگر ہم اس سے رپورٹس کی بات کریں تو فضائی آلودگی جانچنے والا جو ایک ادارہ ہے ایئر ویژول, اس کے مطابق اگر ہم گزشتہ آخری اشیاء دیکھے ماہ اکتوبر کا تو اس کی جو رپورٹس ہیں وہ مسلسل لاہور کو آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ظاہر کر رہی ہے. اور گزشتہ روز یعنی کہ 30 اکتوبر کو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو سب سے ہائی جو سب سے اونچی سطح تھی 484 کی اس درجے پر لے کر گیا. تو جو انسانی حقوق کا جائزہ لینے والی تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں اپنے بتایا کہ جی کہ مجھے صحت ہوا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور جو کہ پاکستان میں اور پاکستان کے شہر لاہور میں خصوصاً اس وقت دیکھی جا رہی ہے اور داد و شمار بھی کچھ ایسا ہی بتا رہے ہیں. تو انہوں نے اس پہ خاصی تنقید کی جس کے بعد لوگوں نے بھی خاص کر پاکستانی سوشل میڈیا صارفین جو تھے انہوں نے بھی آرمی ادارے ویژول کی جانب سے جاری کیے گئے داد و شمار کو اپنے پوسٹ میں پوسٹ کیا سوشل میڈیا پر. اس کے بعد ہمیں وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرداج کل کی جانب سے ایک پیغام دیکھنے میں آیا. انہوں نے بھی ٹویٹر پر اپنا پیغام ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے بولا کہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ غیر مستند اطلاعات پر یقین نہ رکھیں اور صرف مستند ذرائع پر بھروسہ کریں. اور ان مستند ذرائع سے ان کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت نے ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو مشینیں ہیں ہوا کے معیار کو جانچنے کے لیے وہ جہاں جہاں نصب ہیں اور وہ جو اپنی ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ جو جاری کر رہے ہیں داد و شمار صرف اس پہ بھروسہ رکھیں اور کسی بھی طرح کی دوسری اطلاعات پر بھروسہ رکھے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زیادہ تر جو اس میں ہمارے پاس ہمارے یہاں اسموک کا اگر فیکٹر آ رہا ہے تو وہ جنوبی انڈین پنجاب کی جانب سے آ رہا ہے جہاں پر فصلوں کی باغیات کو جلایا جا رہا ہے غرض کہ وہ لاہور میں بھی جلایا جا رہا ہے یا پنجاب کے حصوں میں بھی جلایا جا رہا ہے لیکن چونکہ وہاں پر کول پاور پلانٹس کے ذریعے یہ فصلوں کی باغیات جلائی جاتی ہیں تو اس کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اس سلسلے میں جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بے شک اگر ہم پنجاب اے آئی کیو کو دیکھیں تو اس میں اعداد و شمار زیادہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو اسموک کو فیل کر سکتے ہیں اسموک کو محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ آج کل اپنی آنکھوں میں چبھن کو اور سانس میں تھوڑا سانس کی بیماری زیادہ لوگ شکایت کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہماری محکمہ موسمیات سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی لاہور میں بارش کافی دنوں سے نہیں برستی اور ابھی تک آگے بھی اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے تو جب تک بارش نہیں برستی تب تک آلودگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
تو یہ بتائیے گا یہ جو اس کے مریض ہوتے ہیں ان کی صحت کا کیا حال ہے, ہسپتالوں کا کیا حال ہے, کیا ان کے لیے باقاعدہ طبی سہولتیں موجود ہیں؟
جو لوگوں سے جو ہم نارمل دیکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے لوگوں نے اپنے آفیسز جانا ہے یا کام کاج کو گھر سے باہر نکلنا ہے, بچے اسکول جا رہے ہیں تو صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں کیونکہ اسموک کا فیکٹر زیادہ دیکھنے میں آتا ہے تو اس دوران زیادہ جو ہے وہ والدین پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیونکہ جب وہ چھوڑنے جاتے ہیں صبح آپ ایک اچھی خاصی جلن جو ہے وہ آنکھوں میں محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جب سانس لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کچھ ایسا انہیل کر رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور اکثر اوقات وہ مسلسل کھانسی کا باعث بنتا ہے. تو ہاسپٹلس میں کوئی خاص حکومت کی طرف سے ہاسپٹلس میں اس طرح کی کوئی نہیں ہے کہ خاص ان کو کوئی توجہ دی جائے یا مطلب وہ تو نارمل لوگ ہیں جو کہ جاتے ہیں اس طرح کی شکایات لے کر ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلس میں تو وہ جو ایک
امداد ہوتی ہے خصوصی نہیں دیا جا رہا ان کو
خصوصی ہدایات فی الحال نہیں جاری کی گئی.
بہت شکریہ سمن خان آپ کا. تو یہ سمن خان تھیں لاہور سے اور بتا رہی تھیں کہ وہاں اس موقع کی کیا صورتحال ہے. اور اب ہم چلتے ہیں ملتان جہاں ہمارے نمائندے ہیں جمشید رضوانی, ان سے پوچھتے ہیں کہ رحیم یار خان کا جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کیا مزید معلومات ہیں. جی جمشید بتائیے گا, کچھ اور معلومات آپ کے پاس آئی ہیں؟
جی جو تعداد ہے اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی خود جو وفاقی وزیر ریلوے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ تعداد 74 ہو گئی ہے. جو ان میں سے جو شدید زخمی ہیں جھلسنے کے حوالے سے انہیں ملتان کے بن یونٹ میں داخل کر دیا گیا ہے, اور جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ رحیمیہ خان شیخ زید ہسپتال پہنچے ہیں, اور انہوں نے اس حادثے کے جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی ہے, اور انتظامیہ سے ہونے والی امدادی جو کاروائیاں ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا ہے, اور اب امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب ملتان آئیں گے رحیمیہ خان سے ہوتے ہوئے, اور وہ اس حادثے کے جو زخمی ہیں ان کا جائزہ لیں گے انتظامات کا کہ بنگل میں ان کی جو صحت کی سہولتیں ہیں وہ کس طرح دی جا رہی ہیں. اور اس وقت جو لیاقت پور جہاں پر یہ باڈیز رکھی گئی تھیں اس حادثے میں جان بحق ہونے والے, ان میں سے 62 افراد کی جو میتیں ہیں وہ ان کی باڈیز ہیں وہ منتقل کر دی گئی ہیں رحیمیہ خان کے شیخ زید اسپتال میں, کیونکہ لیاقت پور میں اس کا ارینجمنٹ نہیں تھا کہ اس کو کیسے کچھ گھنٹوں کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے محفوظ رکھا جا سکے, تو شیخ زید اسپتال کا جو اناٹومی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے صحت خانے میں ان کو لاشوں کو رکھ دیا گیا ہے. جی
اچھا, ان کے جو متاثرین ہیں ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی بندوبست کیا گیا ہے یا ان کی کوئی دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟
دیکھیے, ان میں سے ایک تو ٹرین جو تھی باقی جو تین بوگیوں کے علاوہ اس ٹرین کو روانہ کر دیا گیا تھا ان تین بوگیوں کو الگ کر کے, وہ تین بوگیاں جو جن کو مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہیں اس آگ لگنے کے نتیجے میں انہیں تو چنی گوڑ اسٹیشن پہ کھڑا کر دیا گیا ہے, لیکن جو باقی ورثہ ہیں ان کے جو لواحقین آ رہے ہیں اور زیادہ تر کیونکہ اندرون سندھ سے تھے, حیدرآباد میرپور خاص اور خاص طور پہ جو تبلیغی جماعت کی جو زیادہ ارکان تھے جن کی یہ بوگی بک تھی ان کا تعلق میرپور خاص سندھ سے ہے, تو ان کے جو لواحقین ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو جاں بھاگ ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ اس طریقے سے جھلسے ہوئے ہیں کہ ان کی شناخت ایک ایشو ہے, تو وہ ایک مرحلہ ہے جس کا رحیمیہ خان کے شیخ زید اسپتال میں انتظامیہ نے ان کا یہ معاملہ اور مسئلہ حل کرنا ہے, اور ان کی لواحقین کو اپنے پیاروں کی جو لاشیں ہیں وہ ان کے حوالے کرنی ہے شناخت کے بعد.
بہت شکریہ جمشید رضوانی. یہ ملتان میں ہمارے نمائندے تھے جمشید, جن سے ہم اس ٹرین حادثے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے تھے. ترکی نے کل ایک ایسے قانون پر اعتراض کیا ہے جو امریکی ایوان نمائندگان نے منظور کیا تھا, جس میں ایسے ترک عہدیداروں کے خلاف تعزیرات کی اپیل کی گئی ہے جن کا تعلق شمالی شام میں ترکی کے حملے سے ہے. بدھ کے روز ترک پارلیمنٹ میں ایک تقریر میں صدر طیب اردوان نے کہا کہ ترکی اپنے اس سمجھوتے کا پابند ہے جو جمعے کے روز سے شمالی شام میں روس کے ساتھ مشترکہ طور پر علاقے کی نگرانی سے متعلق ہے. ان کا کہنا تھا
kapsamda cuma günü sahada Ruslarla ortak çalışmaları başlatıyoruz. Yani devriye.
Sadr Tayyip Erdoğan keh rahe hain jume ke roz se hum field mein Rus ke sath apne us mushtarka koshish ka aagaaz karenge jo nigrani ke liye gasht karne se mutalliq hai. اگر ہمیں یہ نظر آیا کہ دہشت گرد تنظیم کے ارکان کو 30 کلومیٹر کے علاقے سے باہر نہیں نکالا گیا یا کسی اور جگہ سے حملے جاری رہے تو ہم خود اپنی کاروائی کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے ترکی کے صدر کے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں دوبارہ صدارت کے لیے اپنی انتخابی مہم اور ایوان میں موجود ریپبلکن ارکان کی انتخابی مہمات کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کی خاطر دو تقریبات منعقد کیں. یہ دونوں فنڈ ریزر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور شکاگو میں ان کے اپنے ہوٹلوں میں منعقد ہوئے. تاہم اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو مسلسل تنقید اور اخلاقی پامالیوں جیسے الزامات کا سامنا ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ الزامات بے بنیاد ہیں. اس ہفتے جب صدر ٹرمپ شکاگو میں ٹاور ٹرمپ کے اندر تقریب میں شرکت کر رہے تھے تو باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرے میں شامل ایک احتجاجی جیسمین ہرنینڈس کا کہنا تھا, ہم ان کی نسل پرستی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم ان کی نفرت کو نہیں مانتے. صدر ٹرمپ نے پہلی دفعہ منتخب ہوتے ہی دوسری بار صدر بننے کا اعلان کر دیا تھا. منگل کے روز انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے ہی ہوٹل میں منعقدہ ایک دوسری تقریب میں شرکت کی. اس بارے میں حکومتی اخلاقیات کو مضبوط رکھنے کی حامی تنظیم برینن سینٹر فار جسٹس کے ایک سینئر کانسل روڈی مہربانی کا کہنا تھا, اس سے صدر صاحب کی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو اپنی مالی اور کاروباری سرگرمیوں سے باہم ملا کر رکھنے کی آمادگی ظاہر ہوتی ہے۔ صدر کے ہوٹل میں ہونے والی تقریبات میں کروڑوں ڈالر اکٹھا ہوئے۔ صرف سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ریپبلکن نیشنل کمیٹی نے 125 ملین ڈالر اکٹھا کیے۔ صدر ٹرمپ اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ اپنی صدارت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہوٹلوں کے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میرے یہاں بہت سے ہوٹل ہیں اور لوگ انہیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ سب سے بہتر ہیں۔ دی ٹرمپ آرگنائزیشن نے سن 2016 میں وائٹ ہاؤس کے قریب ایک ہوٹل کھولا تھا۔ اس ہوٹل کی عمارت کو مرکزی حکومت سے لیز پر لیا گیا تھا۔ اب ٹرمپ آرگنائزیشن لیز کے حقوق کو بیچنے پر غور کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ سرکاری ملکیت سے متعلق ادائیگیوں کی شک سے متصادم ہوگی، کیونکہ یہ شک مرکزی حکومت میں منصب سنبھالنے والوں کو غیر ملکی شخصیات اور اداروں سے رقوم یا تحائف لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ حقوق بیچے گئے اور خاص کر کسی غیر ملکی شخصیت یا ادارے کو، تو اس سے معاملات بگڑ جائیں گے۔ مزید بگاڑ اس وجہ سے بھی پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ لیز دینے والا سرکاری محکمہ، جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کا سربراہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی ایک سیاسی تعیناتی ہے۔ اس بارے میں روڈی مہربانی کا کہنا ہے، اس وقت وائٹ ہاؤس اور جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ سو اس سے یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر جناب نے خود ہی لین دین کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایوان کی ایک کمیٹی نے جی ایس اے کو لیز کی دستاویزات لے کر آنے کے لیے طلب کیا تھا۔ اس سے صدر ٹرمپ پر دباؤ میں مزید اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان پر پہلے سے ہی مواخذے کی انکوائری چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، میری یوکرین کے صدر سے ایک بے عیب گفتگو ہوئی، بڑی اچھی گفتگو، اور وہ اسے ایک کامیاب ترین صدر کے مواخذے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ٹرمپ اسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فریب قرار دیتے ہیں۔ شہر آسٹن میں قائم یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پریزیڈینشل اسٹڈیز کے پروفیسر شینن بو اوبرائن کا اس بارے میں کہنا ہے، اس سے لوگوں میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے اور میرے نزدیک اس سے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں جیسے وہ ایک شاہانہ صدر یا ایک بادشاہ کی طرح کا رویہ رکھتے ہیں یا ایک مکمل عامر کی طرح جو اپنے منتخب کرنے والوں کو جواب دہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی کاروباری سرگرمیوں پر ایک سوال اس وقت اٹھا تھا جب انہوں نے میامی میں اپنے ریزورٹ پر G7 سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن تنقید کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائٹ ہاؤس کے نمائندہ پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ تھی جو انجم ہیرلڈ گل پیش کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں دوبارہ صدارت کے لیے اپنی انتخابی مہم اور ایوان میں موجود ریپبلکن ارکان کی انتخابی مہمات کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کی خاطر دو تقریبات منعقد کیں۔ ان کی تفصیل آپ نے جانی۔ اور اب لیزا شلائن کی ایک رپورٹ ہے، یاسمین جمیل کی زبانی۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی شام میں کردوں کے کنٹرول والے علاقوں پر ترکی کے فوجی حملے سے بچنے کے لیے دو ہفتے سے بھی کم عرصے میں 12,000 سے زیادہ شامی پناہ گزین عراق فرار ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے جینیوا سے یہ لیزا شلائن کی رپورٹ ہے اور یاسمین جمیل پیش کر رہی ہیں۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ شام اور عراق کی سرحد کی دونوں جانب پناہ گزینوں کے بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنا آپریشن تیز کر دیا ہے۔ یو این ایس سی آر کا کہنا ہے کہ تقریباً دو ہفتے پہلے جب آخری مرتبہ شامی پناہ گزین فرار ہوئے تھے، 12,000 سے زیادہ لوگ حال ہی میں قائم کیے گئے بردارش کیمپ میں جمع ہو گئے ہیں۔ 800 سے زیادہ پناہ گزین گویلان کے عبوری کیمپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دونوں مقامات سرحد سے مشرق میں تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یو این ایس سی آر کے ترجمان آندریج مہاسچک کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ عراقی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ نئے آنے والے پناہ گزینوں کا ان کے خاندان کے ساتھ ملاپ کرا دیا جائے جو عراق میں کرد علاقے میں قیام پذیر ہیں۔ ان کے الفاظ،
UNHCR is supporting the response led by the local authorities and it is working closely with them to ready other locations in the event that both sides reach their capacity. UNHCR
مقامی حکام کے ساتھ آپریشن میں مدد کر رہا ہے اور ان کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہا ہے تاکہ دونوں مقامات پر گنجائش سے زیادہ لوگوں کی آمد کی صورت میں متبادل جگہیں دستیاب ہوں. دونوں مقامات پر پناہ گزین خاندانوں کو ایک ہی طرح کی سہولتیں اور انسانی اعانت مہیا کی جا رہی ہے. ان سہولتوں میں تازہ کھانے, ٹرانسپورٹ, رجسٹریشن, سر چھپانے کی جگہ اور تحفظ کی خدمات شامل ہیں. یہ الفاظ تھے یونیسیار کے ترجمان مسٹر آندریج کے. ترکی نے شام میں کرد قیادت والی افواج کے خلاف 9 اکتوبر کو اپنا آپریشن شروع کیا تھا. یہ حملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ٹرمپ انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ امریکی افواج کو واپس بلا رہی ہے جو علاقے میں شامی کردوں کے اتحادی تھے. کردوں نے, جن کے ہزاروں جنگجو داعش عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ میں مارے جا چکے ہیں, واشنگٹن پر الزام لگایا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. یو این ایچ سی آر نے بتایا ہے کہ تقریباً 180,000 شامی کرد, جن میں 80,000 بچے شامل ہیں, ترک حملے کے بعد سے بے گھر ہو گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ درجنوں شہری ہلاک کر دیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ علاقے میں 13 لاکھ لوگوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی ضرورت ہے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ عراق کے 2 کیمپوں میں جو شامی پناہ گزین آئے ہیں ان میں تقریباً 3/4 تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. ادارے کا مزید کہنا ہے کہ ان میں سے بہت سوں کو نفسیاتی مشوروں کی ضرورت ہے. یو این ایس سی آر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایجنسی کی ٹیمیں تحفظ کے کام کی نگرانی, بچوں کی نگہداشت اور لاوارث بچوں اور خصوصی امداد کے مستحق لوگوں کی شناخت میں بھی مصروف ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے آج 31 اکتوبر کو دنیا کے شہروں کا دن قرار دیا ہے. اس سال کا یہ تھیم آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل اور اختراعات پر مرکوز ہے. اس میں شہروں میں رہنے کی صورتحال پر درجہ بندی بھی کی گئی ہے. پاکستان کا شہر کراچی, جو دنیا کے سب سے گنجان آباد شہروں میں سے ایک ہے, تقریباً سب سے نچلے درجے پر آ گیا ہے. روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی اس نوبت تک کیوں پہنچا؟ سنتے ہیں وائس آف امریکہ کے آرش عرب آسادی کی رپورٹ میں شہناز عزیز کی زبانی.
سامین, یہ ایک ایسا درجہ ہے جو کوئی بھی شہر نہیں چاہتا. ایک سالانہ اسٹڈی کے مطابق کراچی دنیا میں سب سے کم رہنے کے قابل شہروں میں 5ویں نمبر پر ہے. اس میں ہر قسم کے عوامل شامل ہیں. سڑک کے ایک حادثے میں زخمی ہونے والے کراچی کے شہباز بخاری اس شہر کی زبوحالی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں پر کیا ہے اس وقت, روڈ کا جو حالات ہیں اس وقت کیا آ جائے, کھڈا ہے. تو ایسا ہی ایک معاملہ ہوا اس میں کہ آٹو ایک ہمارے ساتھ موو کر رہا تھا تھوڑا.
شہباز بخاری اس شہر کی لگ بھگ 2 کروڑ آبادی میں سے ایک ہیں. وہ اپنے حادثے کے لیے دم توڑتے ہوئے انفراسٹرکچر کو الزام دیتے ہیں.
روڈ کا ہی کوئی ڈیمیج پارٹ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے اپنا موومنٹ چینج کری تھی, جس کی موومنٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ اس نے ہٹ کیا ہے ہماری بائک.
شہباز اب چھڑی کی مدد سے چلتے ہیں اور اپنے بیٹے کی مدد لے کر وہ اب بھی کام پر موٹر سائیکل لے کر جاتے ہیں. عطا اللہ خان اپنے شہر کے لیے کہتے ہیں,
کراچی کی سچویشن یہ ہے کہ کچرے کے بیچ میں سے, کھڈوں میں سے, گڑھوں میں سے جو ہے راستہ بنانا پڑتا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ مالی اور صنعتی مرکز شہری خدمات میں پرانی نااہلیوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کے نعمان احمد کا کہنا ہے,
The infrastructure that people commonly use for transportation, for access to drinking water, for the proper functioning of a sewerage system, for disposal of solid waste, those services were obviously not attended.
وہ کہہ رہے ہیں معاملہ بنیادی ڈھانچے کا ہے. لوگ عام طور سے ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, پینے کے صاف پانی تک رسائی, نکاسی کے نظام کی عدم کارکردگی, کوڑے کرکٹ کو ہٹانا, یہ تمام سروسز ظاہر ہے کہ فراہم نہیں کی جا رہی اور یہ صورتحال ایک طویل عرصے سے جاری ہے. سمجھ, یہ سچ ہے کہ کچھ علاقے بہتر بنائے جا رہے ہیں. تاہم شہر کے میئر وسیم اختر کہتے ہیں کہ کراچی کے زیادہ تر بنیادی ڈھانچے کو جس دیکھ بھال کی ضرورت ہے وہ یہ شہر تنہا فراہم نہیں کر سکتا.
کراچی کو ٹوٹل ری ویمپنگ چاہیے, نیا اسٹرکچر چاہیے.
یہ تھے کراچی کے میئر وسیم اختر. تو سامعین, کبھی روشنیوں کے شہر کے نام سے معروف اس شہر کی اب ایک بالکل برعکس صورتحال ہے, اور اس شہر کے باسی اس کے منتظر ہیں کہ کب کون آ کر اس شہر کو اس کی پرانی صورت میں لے آئے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کی قانون سازی اور اس پر عمل درآمد صرف پاکستان میں ہی نہیں امریکہ میں بھی ایک چیلنج ہے, اور اب اس مسئلے کو امریکہ میں گن کنٹرول کے حوالے سے جاری بحث نے ایک نیا رخ دے دیا ہے. شہناز نفیس بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں خواتین کو اپنے ساتھی کے ہاتھوں گولی کا نشانہ بننے سے بچانے کی کوشش کس طرح سیاسی کھینچتانی کا شکار ہو رہی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
We know that if there is a gun.
یہ ہے ایک امریکی کانگریس وومین ڈیبی ٹینگل. یہ ان بے شمار امریکی خواتین میں سے ایک ہیں جو گھریلو تشدد میں اسلحے کا استعمال اپنے سامنے دیکھ چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے اپنی والدہ کو اپنے والد کی بندوق کی گولی سے بچایا. امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا وفاقی قانون ایسے شخص کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جو اپنی بیوی یا ساتھی کے خلاف تشدد کے جرم میں سزا یافتہ ہو. تاہم یہ پابندی گھریلو تشدد کے ان مجرموں پر لاگو نہیں ہوتی جو نشانہ بننے والی خاتون کے ساتھ نہیں رہتے. ڈیموکریٹک ارکانی کانگریس اس قانون کے نئے مسودے میں یہ استثنا ختم کرنا چاہتے ہیں. اس تبدیلی کے حامی توجہ دلاتے ہیں کہ امریکہ میں تشدد کے دوران اسلحے کے استعمال سے ہلاک ہونے والی خواتین کی شرح کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے زیادہ ہے.
ہم جانتے ہیں کہ گھریلو تشدد میں بندوق کے استعمال کا نتیجہ اکثر اوقات ہلاکت کی صورت میں ہوتا ہے, اور ہلاک ہونے والی بیشتر اوقات خواتین ہی ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں یا نہیں, گھریلو تشدد کے تمام ملزمان کو اسلحے تک رسائی نہیں ہونی چاہیے.
لیکن ریپبلکن پارٹی کے بیشتر قانون ساز اس اقدام کو ایک سیاسی سازش قرار دیتے ہیں, جس کا مقصد ان کی نظر میں اسلحہ رکھنے کے حامیوں کو خواتین مخالف ظاہر کرنا ہے. امریکہ میں اسلحے کے حق کے لیے لابی کرنے والی سب سے بڑی تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر نے وائس آف امریکہ کو ایک ای میل کے ذریعے اپنے بیان میں کہا کہ بدقسمتی سے ایوان نمائندگان میں اسلحہ مخالف لیڈرشپ نے اس بل کی میعاد دانستہ طور پر ختم ہونے دی تاکہ وہ گن کنٹرول کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں. دا کولیشن ٹو اسٹاپ گن وائلنس نامی ادارے کے مطابق امریکہ میں ہر 16 گھنٹوں میں ایک خاتون اپنے ساتھی کے ہاتھوں بندوق کی گولی سے قتل ہو جاتی ہے, اور بندوق سے ہلاک ہونے والی نصف سے زیادہ خواتین شریک حیات یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں نشانہ بنتی ہیں. بدسلوکی کے مرتکب شخص کی اگر اسلحے تک رسائی ہو تو ان کے ساتھی کے ہلاک ہونے کا امکان 5 گنا بڑھ جاتا ہے. نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کی ترجمان جینیفر بیکر کہتی ہیں کہ خواتین کو مسلح کر کے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے, لیکن اینڈرو پیٹرک اسے غیر ذمہ دارانہ تجویز قرار دیتے ہیں.
دراصل وہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے تشدد میں دگنا اضافہ ہوگا.
امریکہ میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کا قانون 1994 میں پاس ہوا تھا.
ایوانی نمائندگان میں اس وقت اکثریت ڈیموکریٹس کی ہے, جہاں گھریلو تشدد سے متعلق قانون کا نیا مسودہ منظور ہو چکا ہے. تاہم سینٹ میں اکثریت ریپبلکن پارٹی کی ہے, جس کے بیشتر ارکان اسلحے سے متعلق قوانین کو سخت کرنے کے حق میں نہیں, اور اب تک اس بل پر ووٹ کو ملتوی کرنے میں کامیاب رہے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
گھریلو تشدد کا مسئلہ خواتین تنہا حل نہیں کر سکتی. واشنگٹن میں کچھ نامور شیفس نے بہت مزیدار طریقے سے اس مسئلے کے حل کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اسد اللہ خالد کی رپورٹ.
شہر کے بہترین کھانا بنانے والے شیفس یہاں جمع ہیں, اور وہ اس مقصد کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں کہ امریکہ بھر میں گھریلو تشدد کے سنگین مسئلے پر توجہ مبذول کرا سکیں. انہوں نے گھریلو تشدد سے متعلق آگہی بڑھانے کے حوالے سے منائے جانے والے مہینے کے دوران فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے نیشنل نیٹ ورکس ٹو اینڈ ڈومیسٹک وائلنس نامی تنظیم کے ساتھ مل کر کام کیا.
ہم نے ایسی خواتین شیفس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جن کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنے باورچی خانوں میں گھریلو تشدد کے اثرات دیکھے. وہ خواتین جو گھریلو تشدد کی شکار ہوں, ہو سکتا ہے وہ پیچھے کام کرتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ ویٹرز ہوں, اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ کتنا عام ہے. اس لیے مہم کے پہلے سال یعنی 2011 میں خواتین شیفس نے ہماری بہت مدد کی, اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد مرد شیفس کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی گھریلو تشدد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اس کوشش کا حصہ بننا چاہیے۔
تنظیم کے مطابق ہر سال 1 کروڑ سے زائد امریکی گھریلو تشدد کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 76% خواتین ہوتی ہیں۔ یہاں $125 کے عوض آپ دارالحکومت کے بہترین باورچیوں کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس سے ملنے والی تمام رقم تشدد کے متاثرین کو مدد کرنے کے لیے استعمال ہوگی، جن میں ان کے لیے محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ یہاں موجود بہت سے شیفس نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
ہمارے پاس بہت سے نوجوان لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے ان سے بات کرتے ہیں۔
یہاں موجود بہت سے شیفس نے گھریلو تشدد کے واقعات کو خود قریب سے دیکھا ہے اور وہ اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ بہترین آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے بہترین عزائم ہے، اور میں ہر اس مہم کا ساتھ دوں گا جو گھریلو تشدد کے متاثرین کی مدد کے لیے کام آئے۔
میرے کریئر کے ابتدا میں میں نے یقینی طور پر اس کا سامنا کیا، اور میرے خیال میں یہ سب آپ کی ثقافت ہی ہے جو آپ اپنے کچن میں بناتے ہیں۔ میں ایک ایسے ریسٹورنٹ میں کام کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں جسے ایک خاتون چلا رہی ہے۔
جیسیکا کلیولینڈ گھریلو تشدد سے واقف ہیں، ایسا ان کے اپنے خاندان میں بھی ہوا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جاب نے انہیں مشکل حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔
میں نے آج یہاں ان کی ترکیب پر ایپل پائے ایگ رول بنائے ہیں۔
کلیولینڈ کا کہنا ہے کہ مل کر ڈنر کرنا ایک صحت مند گھریلو زندگی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہنسی مذاق اور اچھا کھانا موجود ہو تو وہاں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
اور اب اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔